أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والدليل على ثبوت الإرادة من وجهين. الأول، إن تخصيص الأفعال بالإيجاد في وقت دون وقت آخر وعلى وجه دون آخر مع تساوي الأوقات والأحوال بالنسبة إلى الفاعل والقابل لا بد له من مخصص. بس ہماری ارادہ الہی میں چل رہی تھی کہ آیا خداوند متعال صفت ارادہ رکھتا ہے یا نہیں، اور عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ صفت صفت کمالی ہے اور خداوند متعال مطلق الکمال ہے، لہذا اس کمال سے خالی نہیں ہو سکتا، پس حتماً خداوند متعال ارادہ رکھتا ہے. بحث اس میں تھی کہ ارادہ اگر خداوند متعال رکھتا ہے تو ارادے کی کیا تفسیر ہے، اس کی مختلف تفاسیر جو بیان کی گئی تھی، معانی بیان کیے تھے، کل آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی. آج جو مرحلہ طے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خداوند متعال ارادہ رکھتا ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں، دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ دقت کریں مخلوقات کے اندر تو آپ کو ایک نقطہ سمجھ میں آئے گا، وہ یہ کہ ہر مخلوق ایک خاص زمانے میں آئی اور خاص شکل و شمائل میں آئی. زمانہ بھی خاص ہے، مثلا آپ اپنے زمانے میں پیدا ہوئے، مثلا جو آپ کی ولادت کا دن ہے، اس سے پہلے موجود نہیں تھے اور اس کے بعد والے زمانے میں نہیں آئے، بلکہ اسی زمانے میں آئے کہ جس میں آپ متولد ہوئے، اور ایک خاص حالات میں پیدا ہوئے، آپ کی قد و قامت، آپ کی کیفیت، یعنی جتنی بھی آپ کی کیفیات ہیں، خاص کیفیت میں پیدا ہوئے. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی صفت ہے خداوند متعال کے اندر کہ جو سبب بنتی ہے کہ خدا مخلوقات کو خاص زمانے اور خاص حالت میں خلق کرے. کون سی چیز ہے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک سر والا انسان اور دس سر والا انسان دونوں ممکن الوجود ہیں، لیکن خداوند متعال نے انسان کو جب خلق کیا تو ایک سر والا خلق کیا، دس سر والا خلق نہیں کیا. جناب ختمی مرتبت کو آخری نبی بنا کر بھیجا، پہلا نبی نہیں بنایا یا وسط میں نہیں بھیجا. یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو موجب بن رہی ہے کہ خداوند متعال مخلوقات کو اس طریقے سے خاص خاص حالت اور زمانے میں خلق کرے؟ خوب، چند صورتیں آپ کے سامنے ہیں. کوئی بندہ آ گیا جواب یہ دے کے چونکہ خداوند متعال قادر ہے، قادر مطلق ہے، لہذا خاص زمانے میں خلق کیا جناب ختمی مرتبت کو اور خاص حالت میں پیدا کیا چونکہ قادر مطلق ہے. اگر کوئی اس تخصیص کا سبب قدرت کو بیان کرے تو اس کے اوپر اعتراض وارد ہوگا. کیا ہے کہ قدرت کی جب ہم نے بحث کی تھی تو وہاں پر جب عمومیت قدرت ثابت کرنے لگے تو ایک مطلب وہاں پر ثابت کیا تھا کہ قدرت خداوند چونکہ
عین ذات ہے، اور ذات چونکہ تمام مخلوقات کی نسبت مساوی ہے، قدرت بھی کیا ہے؟ مساوی. تو جب قدرت الہی تمام مخلوقات کے مساوی ہے، تو پھر سوال پھر وہی پیدا ہو جاتا ہے کہ جب خداوند متعال تمام ممکنات کے اوپر جو ہے وہ مساوی طور پر قادر ہے، تو پھر ایک سر والا انسان خلق کیوں کیا، دو دس والا کیوں نہیں خلق کیا؟ سوال تو پھر بھی آ جائے گا، بس تخصیص والا مسئلہ حل نہیں ہوا قدرت کی صورت میں. یا پیغمبر ختمی مرتبت کو کیوں آخری نبی بنا کر بھیجا، پہلا نبی کیوں نہیں بنا کر بھیجا؟ قدرت سے ثابت نہیں کر سکتے آپ. قدرت سے فقط آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا چونکہ قادر ہے لہذا ختمی مرتبت کو خلق کیا ہے، لیکن یہ قدرت کے ذریعے نہیں ثابت کر سکتے کہ چونکہ خدا قادر ہے پس آخر پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، پیغمبر آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے اس کو. یہ قدرت کے ذریعے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ قدرت مساوی ہے. اور دوسرا یہ بات ہے کہ قدرت کا جو قدرت جو ہے اس کی حقیقت ہے ایجاد کرنا، تخصیص لگانا نہیں. جو بھی چیز قدرت رکھتی ہو اس کا کام ہوتا ہے ایجاد کرنا، جو بھی اس کے لیے ممکن ہو جائے، جو بھی اس کی دسترس میں موجود ہو اس کو خلق کر دینا یا ایجاد کر دینا یا فعل کو انجام دے دینا. لیکن تخصیص جو ہے وہ قدرت کے اندر نہیں پائی جاتی. خاص کر دیا گیا زمانے کے ساتھ یا کسی حالت کے ساتھ، یہ قدرت کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے. تو یہ سوال یہ ہے کہ کیوں یہ تخصیص جب جناب ختمی مرتبت کو خداوند متعال نے خلق کیا، اس خلق سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ خدا قادر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں اس کو آخر الزمان والا نبی بنا کر بھیجا؟ قدرت جواب نہیں دیتی اس کو، کیونکہ قدرت متساوی ہے. ہو کوئی آ کر جواب دے آپ کو کہ اچھا قدرت تو نہیں ہو سکتا یہ تخصیص کا سبب، کہتے ہیں چونکہ خدا عالم تھا لہذا مخلوقات میں تخصیص پائی جاتی ہے. جواب اس کا کیا ہے؟ جواب اس کا وہی ہے جو قدرت میں دیا ہے، عمومیت علم. ہم نے کیسے ثابت کی تھی؟ ہم نے یہی کہا تھا کہ علم مساوی ہے چونکہ عین ذات ہے، اور ذات چونکہ تمام مخلوقات کی نسبت مساوی ہے پس علم بھی مساوی ہے. پس چونکہ علم کے اندر بھی تساوی موجود ہے، یہ بھی تخصیص کا سبب نہیں بن سکتی. یعنی آپ یوں کہہ، چونکہ خدا جانتا تھا پس خدا نے پیغمبر کو آخر الزمان نبی بنا کر بھیجا، یہ جواب ٹھیک ہوگا؟ اشکال ہوگا، نہیں جواب ٹھیک نہیں بنتا. چونکہ خدا جانتا تھا اس لیے اس کو کیا ہے، آخر الزمان والا نبی بنا کر بھیجا ہے. سمم آ رہا ہے، یعنی جواب نہیں ہوا یہ ہماری تخصیص کا، کیونکہ خدا تو علم بہت ساری چیزوں کا رکھتا ہے، علم آ کر تخصیص نہیں لگا رہا ہوتا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے خدا جانتا تھا کہ پیغمبر آخر الزمان نبی بنیں گے، لیکن آخر الزمان نبی بنانے میں کون سی صفت دخیل ہے؟ علم تو دخیل نہیں ہے. علم کا کام فقط اور فقط کشف ہے، تخصیص اس کے اندر نہیں ہے. جو بھی واقعیت ہے علم اس کو کشف کرتا ہے. ایک واقعیت اس کائنات میں ہے کہ ختم مرتبیت آخر الزمان کے نبی ہیں، علم نے اس کو کشف کر دیا، لیکن تخصیص تو نہیں کیا لگایا آگے. بس علم میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ تخصیص کا کام انجام دے. علم کا کام فقط واقعیت سے کاشفیت ہے. اگر خدا بندے متعال عالم ہے، علم فقط یہ بات بتائے گا کہ خدا ازل سے ابد تک کے تمام مخلوقات کے بارے میں علم رکھتا ہے، لیکن یہ مخلوقات کیوں اس زمانے میں تھے، کیوں اس زمانے میں نہیں ہے، کیوں اس زمانے میں ہے، کیوں اس زمانے میں نہیں تھے، یہ تخصیص علم جواب نہیں دیتا اس کا. یعنی اس کا جواب یہ نہیں ہے چونکہ خدا عالم تھا پس وہ اس زمانے میں آ گیا وہ اس زمانے میں چلا گیا، پس علم بھی نہیں ہے. شارح فرماتے ہیں پس جب علم نہیں بن سکتا تخصیص کا سبب، قدرت نہیں بن سکتی تخصیص کا سبب، تو باقی صفات کے اندر تو اس میں قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ تخصیص والا کام انجام دے. انہی کے اندر تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا، یہی تخصیص کا سبب نہیں بن سکے. بس کہتے ہیں کہ خدا کے اندر ایک مخصص موجود ہے، ایک صفت موجود ہے کہ جو اس تخصیص کا کام انجام دے رہی ہے، اور وہی چیز ہے کہ جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام ہے ارادہ. کیوں ختمی مرتبت آخر الزمان کے والے نبی بنے؟ کیونکہ خدا نے ارادہ کیا ہے. کیوں میں آج کے صدی میں خلق ہوا ہوں، اس سے پہلے خلق کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ خدا کا ارادہ یہی تھا. تخصیص واضح ہے، جواب بھی مل رہا ہے. کیوں میں اس حالت میں ہوں؟ چونکہ خدا نے ارادہ کیا. جی لیکن خود ارادہ نہیں ہے قدرت. بات ہو رہی ہے کہ ایک الگ صفت موجود ہے، تخصیص کا کام کر رہی ہے وہ آ کر. بات تخصیص میں چل رہی ہے ہماری، تخصیص کا کام ارادہ کر رہا ہے آ کر. پس معلوم ہوا کہ خداوند متعال جس طریقے سے قدرت رکھتا ہے، جس طریقے سے علم رکھتا ہے، اس طریقے سے ارادہ نام کی بھی ایک صفت رکھتا ہے. سوال یہی ہے کہ کیوں خود، یہی تھا نا، کیوں آپ، کیوں مجھے 1984 میں پیدا کیا، کیوں مجھے 1910 میں خلق نہیں کیا؟ قدرت کا نتیجہ ہے تو تمام چیزیں مخلوقات تھیں، ممکن الوجود تھیں، قدرت جو ہے تمام کی طرف مساوی تھی، تو جب سے خدا قادر ہے پھر تمام چیزیں کیا ہیں، اسی وقت سے ہونی چاہیے تھیں. ایسے ہی بنتا ہے جواب، یہی بنتا ہے پھر اس کا. ہاں یہ دیکھیں، یہ بات آ جاتی ہے، یہی چیز ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں. ارادے کا ہم نے مانا یہی کیا تھا. جواب آپ سے کیا نکلا ہے منہ سے؟ کہ مصلحت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس صدی میں آؤں اور فلانا اس میں نہ آئے، اسی کا نام ارادہ ہے. ہم نے ارادے کا کیا مانا کیا تھا جس کو قبول کیا ہے؟ والحق کیا کہا تھا؟ فَإِذَنْ الْحَقُّ مَا قَالَهُ ابو الحسین البصری. ابو الحسین البصری نے کیا کہا تھا؟ ابو الحسین البصری کہہ رہا تھا، عبارتیں دیکھیں، ابو الحسین البصری کہہ رہا تھا علمہ تعالی بما فی الفعل من المصلحت الداعی الی ایجادہ، کہ خداوند متعال مرید ہے. کیا مانا؟ کہ خداوند متعال فعل کے اندر موجود مصلحت کا علم رکھتا ہے، اور علم بالمصلحت سبب بنتا ہے کہ خدا اس کو ایجاد کرے. خدا نے مصلحت جانی، مصلحت دیکھی کہ میرے لیے جو زمانہ ہے وہ یہ بہتر ہے. خدا نے مجھے اس زمانے میں خلق کیا. علم بالمصلحت ارادہ الہی ہے. ارادے کی یہ تفسیر کی ہے. بس معلوم ہوا علم مطلق سبب نہیں ہے، قدرت سبب نہیں ہے تخصیص کی، بلکہ علم بالمصلحت سبب ہے تخصیص کا، اور علم بالمصلحت یہی ارادہ ہے. علم مقید کو ہم نے ارادے کا نام دیا ہے. بات واضح؟ یہ ایک دلیل دی تھی. دوسری دلیل یہاں پر یہ دیتے ہیں کہ خداوند متعال چونکہ امر کرتا ہے، چونکہ نہیں کرتا ہے، امر دینے سے ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ خداوند متعال ارادہ رکھتا ہے. کیونکہ انسان جب تک ارادہ نہ رکھے، اس وقت تک انسان کسی کو امر نہیں دے سکتا. یعنی جب تک میں پانی پینے کا ارادہ نہیں کروں گا، میں آپ کو امر نہیں کر سکتا کہ آپ پانی لے کر آؤ. امر کا کوئی زمینہ فراہم نہیں ہوا تھا کہ میں امر کروں. امر کا زمینہ تب فراہم ہوتا ہے جب عامر کسی چیز کا ارادہ کر لے. براز ہے؟ پس چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند متعال نے اراد اپنا اقیم الصلاح کہا ہے، خدا نے کہا ہے صدقہ دو، زکات دو، مثلا اس قسم کے امر موجود ہیں، ہم ان امر الہی سے سمجھ جاتے ہیں کہ خداوند متعال ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ امر مستلزم ہے ارادے کو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ارادہ نہ ہو لیکن امر موجود ہو، نہ، ارادہ ہے تو امر ہوگا، وائلہ امر بھی نہیں ہوگا. یہ دوسری دلیل دی ہے شارع محترم نے. عبارت دیکھیں، الاول ان تخصیص الافعال بالایجاد فی وقت دون وقت آخر، افعال کو خاص کر دینا ایجاد و خلق کے ساتھ، یعنی ایجاد یعنی تخلیق، خلق کرنا، یعنی افعال کو خلق کرے خاص تخصیص کے ساتھ، کس میں؟ فی وقت دون وقت آخر، ایک وقت میں خلق کرے لیکن دوسرے وقت میں خلق نہ کرے، وعلی وجہ دون آخر، ایک حالت میں پیدا کرے لیکن دوسری حالت میں پیدا نہ کرے، مثلا مجھے اس حالت میں پیدا کیا جیسے میں ہوں، کسی اور حالت میں پیدا نہیں کیا، آپ والی حالت میں پیدا نہیں کیا، حیوان والی حالت میں پیدا نہیں کیا. مع تساوی الاوقات والاحوال بالنسبت الى القابل الى الفاعل والقابل، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں خداوند متعال کی ذات چونکہ مجرد ہے اور ہم چونکہ ممکن الوجود ہیں، خدا کی ذات کا رابطہ ہمارے ساتھ تساوی والا ہے، خدا کے لیے ہماری نسبت وقت بھی مساوی ہے، حالات بھی مساوی ہیں. خدا کی نسبت ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات میں خدا جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہو لیکن بعض اوقات میں کچھ نہ کر سکتا ہو، بعض حالات کو خلق کر سکتا ہو بعض حالات کو خلق نہ کر سکتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ فاعل اور قابل کے درمیان تساوی کی نسبت پائی جاتی ہے. یعنی جو بھی ممکن الوجود ہے، خدا وقت کے اعتبار سے بھی مساوی ہے اس کے اوپر، اور حالات اور احوال کے اوپر بھی مساوی ہے اس کے اوپر. یعنی جس طریقے کے لیے خدا کے لیے ممکن تھا کہ ایک سر والا انسان خلق کرے، اسی طریقے سے خدا قادر تھا کہ 10 سر والا انسان بھی خلق کرے. نہ حالات اس کے لیے مشکل رکھتے ہیں نہ ہی اوقات اس کے لیے مشکل رکھتے ہیں، کیونکہ مجرد و منزہ ہے اوقات و احوال سے، پس مساوی ہے مخلوقات کے نسبت. لیکن پھر کہاں سے، پھر یہ تخصیص کہاں سے آئی؟ لابد له من مخصص، پھر تخصیص کے لیے کوئی نہ کوئی مخصص تو ہونا چاہیے، معلوم ہوا ذات الہی نہیں ہے، پھر ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کیا ہے. فذلک المخصص اما القدرت الذاتیہ، یا تو آپ کہیں گے آخر وہ مخصص قدرت ذاتی ہے، تو جواب ہمارا یہ ہوگا فہیا متصادیت النسبہ، وہ تو مخلوقات کی نسبت متصادی ہے. فلیست صالحت للتخصیص، بس قدرت جو ہے وہ صلاحیت تخصیص نہیں رکھتی. یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل، وَلِأَنَّ مِن شَأْنِهَا التَّأْثِيرَ وَالْإِيجَادَ مِن دُونِ تَرْجِيحٍ، قدرت کا کام اور شأنیت و صلاحیت ایجاد کرنا ہے، ترجیح و تخصیص اس کے اندر نہیں پائی جاتی. کوئی انسان اگر کسی چیز کے اندر قادر ہو جائے تو قدرت انجام کی طرف لے کر جاتی ہے، تخصیص کی طرف نہیں لے کر جاتی. خوب، قدرت نہیں ہے، کیا کریں پھر؟ اما العلم المطلق، کوئی جواب دے کہ تخصیص کا موجب جو ہے وہ علم مطلق ہے، جواب اس کا کیا ہے؟ جواب، میں نے جو جواب دیا ہے وہ عبارت میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تھوڑی وضاحت کی ضرورت تھی، میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا تھا. شارع جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی علم تابع ہوتا ہے معلوم کے، یعنی اگر کوئی چیز ہوگی تب اس کا علم رکھ سکیں گے، بس علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، درست ہے؟ تو ابھی جو ہے ہماری بات تخصیص میں چل رہی ہے، تو علم جو ہے وہ تو آتا ہی ایجاد کے بعد ہے، تو یہ تخصیص کا سبب کیسے بنے گا؟ یعنی گلاس خلق ہونے کے بعد مجھے علم ہوگا گلاس کا، ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ گلاس اس زمانے میں کیوں آیا، اس زمانے، خاص زمانے میں، آپ کہتے ہیں چونکہ عالم تھا تو تو علم تو آنا ہی اس کے بعد ہے. بس علم تابع معلوم ہے. خوب یہ ایک ظاہری ترجمہ ہے اس عبارت کا کہ جو یہاں سے واضح ہوتا ہے. لیکن اگر یہ والا معنی کریں فَذَلِكَ تَابِعٌ لِتَعْيِينِ الْمُمْكِنِ وَتَقْدِيرِ صُدُورِهِ تو کہتے ہیں کہ علم مطلق جو ہے وہ سبب نہیں بن سکتا تخصیص کا. کیوں؟ کیونکہ علم ممکن کے تعین کا تابع ہوتا ہے، یعنی ممکن معین ہوگا تو اس کا علم ہوگا. وَتَقْدِيرِ صُدُورِهِ اور اس کے صدور کے اوپر مبتنی ہوتا ہے کہ علم آئے، یعنی پہلے صادر ہوگا پھر علم آئے گا. بس یہ تخصیص نہیں بن سکتی، فَلَيْسَ مُخَصِّصًا، بس یہ مخصص نہیں بن سکتا. میں رد ہے اس کے اوپر، وہ میں عرض کرتا ہوں، تفصیل کی ضرورت ہے، ابھی فقط متن کو سمجھیں. خوب متن سمجھ آ گیا یہاں تک کہ تابع بن رہا ہے وہ. وَإِلَّا لَكَانَ مَتْبُوعًا، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ اس تخصیص کا سبب علم بن رہا ہے، یعنی خدا چونکہ جانتا تھا کہ پیغمبر ختمی مرتبت بنیں گے لہذا ختمی مرتبت بنے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ علم تو تابع متبوع بن گیا. اور علم کیا ہوتا ہے؟ تابع ہوتا ہے، متبوع نہیں ہوتا. یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے جس کے اوپر اعتراض وارد ہوتا ہے. اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ خداوند متعال علم جو رکھتا ہے وہ مخلوقات کے خلق ہونے سے پہلے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے. تو پھر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم تابع ہوتا ہے تعین ممکن کے، یعنی ممکن پہلے معین ہوگا تو علم حاصل ہوگا، تو پھر خدا کے مورد میں ٹھیک، میرے مورد میں تو ٹھیک ہے، گلاس اگر آئے گا تو مجھے گلاس کا علم ہوگا، وائلہ مجھے گلاس کا کہاں سے علم ہوگا، میرے مورد میں ٹھیک ہے. لیکن خدا کے مورد میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ممکن معین ہوگا تو علم حاصل ہوگا، بس علم مخصص نہیں بن سکتا. کیا تو علم الہی پڑھا نہیں ہے، ثابت کر گئے ہیں اس کے اندر. کیا بس وہی ہے، تو یہی چیز نا وہ عرض کیا تھا، بعض باتیں یہاں چھوٹ گئی ہیں، وہ یہاں بیان بھی نہیں کرنی کیونکہ بعض مسائل بہت سخت ہیں، اس کتاب کے لیول کے نہیں ہیں. یہاں پر چونکہ ہم خود نا، ہمارے متکلمین اور سب مسلمان متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ خدا ازل سے ابد تک ہر چیز کا عالم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، فقط تبیین میں فرق ہے کہ تبیین کیسے کرنا ہے اس کو. بہرحال اس بات میں نہیں جاتے چونکہ بہت لمبی بات ہے وہ. خوب اعتراض اس عبارت کے اوپر ظاہری ترجمے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ خداوند متعال کا علم انسان کی طرح نہیں ہے تاکہ آپ کہیں کہ خدا کا علم تابع ہوتا ہے. درست ہے؟ اسی وجہ دیکھیں عجیب محسوس ہوا مجھے کہ شارع محترم نے چونکہ خود شر کر رہے ہیں، دلیل محکم لے کر آتے، عبارت محکم لے کر آتے، یہاں پر یہ والی عبارت ذکر کی ہے، لیکن اپنی دوسری کتاب میں، چونکہ فاضل مقداد کی عبارت ہے نا کہ علامہ ہلی کی، تو فاضل مقداد جو ہیں اپنی دوسری کتاب ارشاد الطالبین الی نہج المسترشدین، ایک علم الکلام کی کتاب ہے ان کی، وہاں پر جا کے اسی کی عبارت پر، یہی عبارت ہے، اس کے اوپر رد کرتے ہیں، کہتے ہیں وہنا نظر ان، یہ عبارت درست نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّ كَوْنَ الْعِلْمِ تَابِعٌ اِنَّمَا يَتِمُّ فِي الْعِلْمِ الْإِنْفِعَالِ، کیونکہ علم اگر تابع ہو معلوم کے، یہ علم انفعالی کے اندر پایا جاتا ہے. علم انفعالی کیا ہے؟ یعنی وہ علم کے جو خالق ہونے کے بعد حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں علم انفعالی. مطلب میرا اس گلاس کی نسبت علم انفعالی ہے کیونکہ گلاس آنے کے بعد مجھے علم حاصل ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں علم انفعالی. اور علم تابع معلوم ہے، یہ کہاں صدق کرتا ہے؟ کہ جہاں پر علم انفعالی ہو، اور خدا کا علم تو علم انفعالی نہیں ہوتا. مطلب رد کر رہے ہیں خود. فَإِنَّ كَوْنَ الْعِلْمِ تَابِعٌ اِنَّمَا يَتِمُّ فِي الْعِلْمِ الْإِنْفِعَالِ الْمُسْتَفَادِ مِنَ الْأَعْيَانِ الْخَارِجِيَا، کہ جو علم خارج سے لیا جاتا ہے، جیسے مثال دیا آپ کو، لَلْ عِلْمُ الْفِعْلِ وَعِلْمُ اللَّهِ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِ، اور علم الہی علم فعلی میں سے ہے. وَحِينَ اِذٍ يَكُونُ مُتَقَدِّمًا، اس کا مطلب ہے کہ علم الہی مقدم ہے مخلوق کے اوپر. فَجَازَ أَنْ يَكُونَ مُخَصِّصًا، پس یہ مخصص واقع ہو سکتا ہے. اب آپ آ کر یہ والی عبارت یہاں پر ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ معلوم نہیں ہے، اب نہیں معلوم وہ کتاب اس کے بعد تھی تو وہاں جا کر اس کو تصحیح کیا ہے، یا یہاں انہوں نے تساہل و تسامو سے کام لیا ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ بس یہ سادہ طور پر ہم اس کا معنی نہیں کر سکتے. دلیل وہی محکم ہے کہ جو عرض کی تھی کہ علم بھی قدرت کی طرح کیا ہے، مساوی ہے. بس علم بھی مخصص واقع نہیں ہو سکتا. نہ یہ اس عبارت پہ رد کر کے پھر کہتے مخصص واقع ہو سکتا ہے، کیسے واقع ہوتا ہے؟ چونکہ وہ علم فعل ہی ہے، علم فعل مخصص واقع ہوتا ہے وہ الگ بات ہے، اس میں موارد نہیں ہونا چاہتا. بات ساتھ بیان یہ کرنا تھا کہ یہی عبارت کے جو فاضل مقداد یہاں پر لے کر آتے ہیں علم کے مخصص نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو اپنی دوسری کتاب ارشاد الطالبین کے اندر رد کرتے ہیں کہ یہ والی بات کہنا غلط ہے کہ علم تابع معلوم ہے خدا کے لیے، پس یہ مخصص واقع نہیں ہو سکتا. خدا کا علم تابع معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کا علم علم انفعالی نہیں ہے. پرواز ہے؟ خوب، اس مطلب کو تصحیح کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ معنی اور ہے. وہ کیا ہے؟ انتہائی دقت کیجئے گا. واقعی چونکہ یہ عبارت یہاں پہ آئی ہوئی ہے، مجبوری ہے اس کو بیان کرنا، والا اس قسم کے مطالب جو ہیں وہ اس کتاب کے لیول کے نہیں. اس ہم علم کو تابع بنا سکتے ہیں، کیونکہ علامہ ہلی نے کشف المراد کے اندر بھی اس کو ذکر کیا، خواجہ نصیر الدین طوسی نے بھی اس بات کو ذکر کیا، اسی بات کو کہ علم تابع معلوم ہے. وہ مانا یہ کہ ہم کر سکتے ہیں کہ علم الہی خلق میں تأثیر گزار نہیں ہے. اگر علم خلق میں تأثیر نہ کرے، اس وقت کہیں گے کہ علم تابع معلوم ہے، علم تابع ہے. لیکن اگر علم تأثیر کر جائے خلق میں، تو کہیں گے کہ علم متبوع ہے. تابع کون ہو جائے گا؟ معلوم. اور متبوع کون ہو جائے گا؟ علم. مثال دیتا ہوں اس کی. اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ خدا کے علم میں تھا کہ میں اس خوابگاہ میں اس وقت پر بیٹھ کر عقائد کا درس دوں گا، لہذا میں درس دے رہا ہوں، یہاں پہ علم متبوع ہے یا تابع ہے؟ متبوع ہے. یعنی میرا فعل متبوع ہے، تابع ہے علم الہی کے. یہ جبر والا نظریہ آ جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الہی تأثیر کر رہا ہے ان افعال کی خلقت میں. وہ جواب نہ دیں ابھی، اس میں مطلب فقط سمجھیں. اس کے اندر آ کے تابع اور مطبوع کو سمجھانا جاتا ہے اس عبارت کو تصحیح کرنے کے لیے، تھوڑا مطلب سمجھیں اس میں. ابھی اس میں بات نہیں ہے، یہ پھر مفصل بات نہیں. خوب، متبو سمجھ میں آ گیا کہ خدا بند متعال کا علم متبو کب بنے گا؟ کب بنتا ہے؟ کہ جب علم الہی خلق میں تأثیر کرے. یعنی کہا کر جائے کہ میں اس کائنات میں اس لیے ہوں چونکہ علم الہی اس قسم کا تھا، میں بول اس لیے رہا ہوں چونکہ خدا کا علم اس طریقے سے تھا. یہاں پر علم متبو ہے، میرا فعل تابع ہے. لیکن اگر یوں مانا کیا جائے کہ خدا کو پتا تھا کہ یہ اپنے اختیار سے فلاں فعل انجام دے گا، اس بات کا علم رکھتا ہے، یعنی خدا جانتا تھا ازل سے کہ یہ انسان فلاں ٹائم میں اپنے اختیار سے فعل کو انجام دے گا، درست ہے؟ یہاں پر علم تابع ہے، کس کے؟ معلوم کے، متبوع نہیں ہے. تابع کیوں ہے؟ تابع اس لیے ہے چونکہ علم الہی مطابق بواقع ہے. یہاں پہ تابع کا کیا معنی ہے؟ تطابق. مطابق ہونا. لیکن علم الہی جو ہے وہ تاثیر نہیں کر رہا خلق کے اندر، کہ یہ جبر و اختیار کے اندر بعض مفصل ذکر ہوگی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ بس اگر یہ کہا جائے کہ علم الہی سبب بنا ہے میرے فعل کا، تو یہاں علم مطبوع ہے اور میرا فعل تابع ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ خدا جانتا تھا کہ میں اس فعل کو اپنے اختیار سے انجام دوں گا، بس علم متعلق ہوا ہے کس کے؟ میرے فعل کے، اور خارج میں فعل بھی اسی طریقے سے انجام پایا، تو یہاں علم تابع معلوم ہے، کیونکہ جس طریقے کا معلوم ہے اسی طریقے کا خدا کا علم ہے. علم اور معلوم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ معلوم کسی اور صورت میں آ گیا، علم الہی کسی اور صورت میں تھا نا. خدا کا علم چونکہ ازلی ہے، خدا کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں فلانے ٹائم میں اپنے اختیار سے کون سا فعل انجام دوں گا، چونکہ علم ازلی ہے، علم نامتناہی ہے اس کا. بس یہاں پر علم تابع ہے کیونکہ مطابق للواقع ہے، یہاں تابع تطابق کے معنی میں ہے، یعنی تاثیر گزار نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا ہے؟ مطابق بواقع ہے. اگر یہ معنی کرتے ہیں آ کر تو یہ بات درست بنتی ہے یہاں پر. فذلک علم مطلق مخصص واقع نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فذلک تابع لتعیین ممکن، کیونکہ علم جو ہے وہ ممکن کی تعین کے تابع ہے. یعنی خدا کو پتا ہے کہ فلاں وقت میں ممکن نے اپنے اختیار سے اس قسم کا تعین کرنا ہے، معین ہونا ہے اس نے اس قسم کا، حالات اس قسم کے ہیں تو اس حالت میں وہ ممکن ہوگا. خدا پہلے سے جانتا ہے، بس علم تابع ممکن ہے. فذلک تابع لتعین الممکن وتقدیر صدورہ فلیس مخصصا، بس علم مخصص واقع نہیں ہو سکتا. والا لکان مطبوع، اگر آپ کہتے ہیں کہ علم مخصص واقع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ علم مطبوع ہے. یعنی یہ جس طرح کہ میں مثال دے رہا تھا، میں یہاں پر کیوں ہوں؟ کیونکہ علم الہی کے اندر اس طریقے سے تھا، تو اس کا مطلب علم الہی مطبوع ہے، میں تابع ہوں، پس جبر لازم آ رہا ہے یہاں پر. حالانکہ علم الہی مطبوع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تابع ہے. پس یہ والا اگر مانا کر لیا جائے تو عبارت درست ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی. لیکن اگر اس کا ظاہری معنی کریں، تابع والا وہ معنی کریں کہ جو علم انفعالی میں پایا جاتا ہے، کہ خلق ہونے کے بعد علم ہونا، وہ اگر معنی کریں گے یہاں پر تو وہ معنی غلط ہوگا، معنی درست نہیں بنے گا. لیکن اگر یہاں تابع کو ہم اس معنی میں لیں جس معنی میں عرض کیا، کہ تابع ہونے سے مراد یہ ہے کہ خدا کا علم چونکہ ازلی ہے، لہذا جانتا ہے کہ مخلوقات نے اپنے اختیار سے کون کون سا فعل انجام دینا ہے، اور اس کا علم مطابق للواقع بھی ہے، تابع یعنی مطابق للواقع ہونا، پس اس اعتبار سے مشکل پیش نہیں آتی عبارت میں، اور مطلب ٹھیک ہو جائے گا. پس نہ قدرت تاثیر کری مخصص بنانا علم. واما باقی صفات فظاہر، باقی صفات تو واضح ہے کہ انہا لیست صالحتا للتخصیص، وہ تخصیص کا سبب بن ہی نہیں سکتی. فاذن المخصص کون ہے؟ ہوا علم خاص مقتضن لتعین الممکن ووجوب صدور ہی انہ، وہ ایک علم خاص ہے جو مخصص بن رہا ہے، اور وہ اقتضا کرتا ہے کہ ممکن معین صورت میں خالق ہو اور واجبی صورت میں خالق ہو. حتمن کیا ہے؟ خالق ہو فلانے زمانے میں، حتمن خالق ہو فلانے حالت کے اندر. وہ علم خاص کیا ہے؟ وَهُوَ الْعِلْمُ بِشْتِمَالِهِ عَلَى مَسْلَحَةٍ، وہ علم خاص کیا ہے؟ کہ خدا علم رکھتا ہے کہ فلاں فعل یا ممکن مصلحت رکھتا ہے کہ لا تحصل الا فی ذلک الوقت، اور وہ مصلحت فقط اس وقت میں حاصل ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتی، لہذا اسی حالت میں اسی زمانے میں اس کو خلق کرتا ہے. وَعَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس حالت میں مصلحت حاصل ہوگی، لہذا اسی حالت میں خلق کرتا ہے، نہ کہ کسی اور صورت میں خلق کرتا ہے. وَذَلِكَ الْمُخَصِّصِ، اسی مخصص اور علم خاص کو، علم بالمصلحت کو هو الارادہ، ارادے کا نام دیتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.